السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إلى آخر الآية. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، رواه البخاري. آج خطبہ کا موضوع ہے حرمت کے مہینے اور ظلم. حرمت کے مہینے کون سے ہیں، ان مہینوں کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، ظلم سے کیا مراد ہے، ظلم کی کتنی قسمیں ہیں، سب سے بڑا ظلم کیا ہے ہماری زندگی میں، ان مہینوں کی کیا قدر و قیمت ہے، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کس قسم کا ظلم پایا جاتا ہے جس سے ہم نے توبہ کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور خاص انعام اور احسان ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص وقت متعین فرمائے ہیں جن میں گناہوں کا کفارہ آسان ہو جاتا ہے، جن میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور بعض ایسی جگہ مخصوص فرمائی ہیں جن میں السلام علیکم نیکیاں جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جو گناہ ہیں وہ بھی اسی اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں. اور جو توبہ کرتا ہے ان گناہوں سے اس کے لیے توبہ بھی آسان ہو جاتی ہے. ان جگہوں میں سے جیسا کہ البلد الحرام ہے، مکہ کا شہر ہے، مکہ کے حدود کے اندر اور خصوصی طور پر مسجد الحرام میں جو نماز پڑھتا ہے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، یعنی ایک نماز جو ہے وہ 100,000 کے برابر کی ہے. اور اگر اسی بلد الحرام میں اور خصوصی طور مسجد حرام میں کوئی گناہ تو نہیں بلکہ صرف گناہ کا ارادہ کرتا ہے بس، تو اس کا یہ گناہ بہت بڑا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا یہ عمل جو ہے یا اس کا یہ ارادہ جو ہے یہ اس عظیم اور حرمت والے جگہ پر بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ مِنْ ظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو صرف ارادہ کرتا ہے، اب اس نے ظلم نہیں کیا ہے لیکن صرف ظلم کا ارادہ کیا ہے کہ اس نے اس بلد الحرام میں کوئی فساد برپا کرنا ہے، کسی پہ ظلم کرنا ہے، کوئی گناہ کا کام کرنا ہے، صرف اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا. اگرچہ حرم کی حدود سے باہر اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ گناہ نہیں کرتا تو اس کو ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک نیکی لکھی جائے گی. یہاں پر معاملہ دیکھیں، صرف ارادے سے ہی گناہ لکھ دیا گیا اور شدید گناہ صرف ارادے سے، وہ یہ خاص سے بلد الحرام کے لیے، حرم کے حدود کے لیے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے چند مہینے مقرر فرمائے ہیں جن حرمت کے مہینے کہا جاتا ہے. الاشہر الحرم, یہ چار مہینے کون سے ہیں, کیوں حرمت کے مہینے کہے جاتے ہیں, اور ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا, بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینے کی جو تعداد ہے عدت 12 مہینے ہیں. کب سے؟ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض, یوم اول سے, جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے, کبھی 11 ہے کبھی 13 نہیں ہوئی, 12 ہی ہے پہلے دن سے. منہا, ان 12 مہینوں میں سے, 4 الحرم, چار حرمت کے مہینے ہیں, الاشہر الحرم. ذلك الدین القیم, یہ دین قیم ہے, قیمتی دین ہے, جس دین میں 12 مہینوں میں سے 4 من حرمت کے مہینے ہیں, اور یہ حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ قیمتی دین ہے. تو کرنا کیا ہم نے ان 4 مہینوں میں؟ فلا تظلموا فيهن انفسكم, ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا, ظلم سے منع کر دیا ہے. کیا مطلب ہے؟ باقی جو 8 مہینے ہیں ان میں ظلم کرنا ہے؟ ظلم تو 12 مہینے حرام ہے, تو ان 4 مہینوں کو ذکر کر کے پھر ظلم سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ تاکید کی جا رہی ہے, اور ظالموں کے لیے بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم جو اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی ہم سے بہتر جانتا ہے. وہ رحمان الرحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ جانتا ہے کہ میرے بندے ظلم کریں گے. تو 4 مہینے مقرر فرمائے ہیں, اور خصوصی طور پر تاکید کی گئی ہے کہ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر اپنے اوپر ظلم مت کرنا, گناہ بڑھ جاتے ہیں. پورے سال میں گناہ کرو گے, ظلم کرو گے تو الگ گناہ ہے, ان 4 مہینوں میں گناہ بڑھ جائیں گے. ایک ہی جرم کیا ہے, کسی نے شراب پی ہے باقی 8 مہینوں میں, اور ان 4 مہینوں میں سے کسی نے شراب پی لی ہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ زیادہ ہے, اگرچہ گناہ ایک ہی کیا ہے. کوئی زناکاری بدکاری کرتا ہے شہر الحرام میں, اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. کسی اور مہینے میں کرتا ہے اس کا گناہ ہے, لیکن ان مہینوں سے کم ہے گناہ, وہ بھی ہے. تو بہترین موقع ہے ظالموں کے لیے, اور ہم سب ظلم کرنے والے ہیں کسی نہ کسی صورت میں, جیسے میں آگے بیان کروں گا, کسی نہ کسی صورت میں ہم سب ظلم میں ڈوبے ہوئے ضرور ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اچھا, یہ تو خوشخبری ہم نے جان لی ہے کہ ان 4 مہینوں میں جب گناہوں کی جو سزا ہے وہ بڑھ جاتی ہے, تو اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ جو اپنے آپ کو ان 4 مہینوں میں روکے رکھتا ہے ظلم سے تو باقی 8 مہینے بھی آسان ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کیونکہ 3 مہینے ایک ساتھ, ایک الگ سے مہینہ ہے, تو 3 مہینے میں ٹریننگ ہے ظلم سے بچنے کی, کیونکہ پتہ ہے اگر ظلم کریں گے گناہ کریں گے تو اس کا جو سزا ہے اللہ کی پکڑ جو ہے وہ مزید سخت ہو جائے گی. تو پھر اپنے آپ کو کئی لوگ روک رہے ہیں, اس کی مثال دیکھ لیں, رمضان کے مہینے میں روزے کے لوگ سگریٹ نہیں پیتے, کیونکہ سگریٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور کئی ایسے لوگ ہیں جو سگریٹ نوشی سے توبہ کر لیتے ہیں رمضان میں, کیونکہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. جب آٹھ گھنٹے، دس گھنٹے، بارہ گھنٹے، پندرہ گھنٹے اپنے آپ کو سگریٹ سے روک کے رکھ سکتا ہے، تو باقی پانچ گھنٹے کیوں نہیں روک سکتا، رات کو کیوں نہیں روک سکتا، روک سکتا ہے نا، روک سکتا ہے. تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں، پورا دن سگریٹ نہیں پی، صبح تو ویسے روزہ نہیں پی، شام کو بھی نہیں پی، لیکن پھر روزہ رکھنا پڑا، پھر سگریٹ سے اپنے آپ کو روکے رکھا، پھر رات کو اور آسان ہو گیا سگریٹ چھوڑنے سے. اور اس لیے رمضان کے مہینے میں سگریٹ سے توبہ کر لی. اسی طریقے سے یہ حرمت کے مہینے ہیں، بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا اپنے گناہوں سے، اور اپنے آپ کو اپنے رب کے مزید قریب کرنے کا بہترین موقع ہے. آیت دیکھتے چار مہینے کون سے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت میں ذکر تو نہیں ہے صرف چار مہینوں کا ذکر، کون سے چار مہینے بارہ مہینوں میں سے، آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں، ان زمانہ قد استدار کہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ پھر سے گھوم پھر کر واپس پلٹا ہے اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اسمان کو پیدا فرمایا ہے. السنة 12 شهرًا، ایک سال میں بارہ مہینے ہیں. منها اربعة الحرم، ان بارہ میں سے چار حرمت کے مہینے ہیں. ثلاث متواليات، تین پے در پے ہیں ایک ساتھ ہیں. کون سے؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ذو القعدة کا مہینہ، ذو الحجة کا مہینہ، اور محرم کا مہینہ، کتنے ہوئے؟ تین. ورجب ومضر، اور رجب کا مہینہ جو مضر قبیلے کے لیے ہے، الذي بين جماد وشعبان، جو جماد ثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ چھ. مہینہ کون سا ہے؟ چھ رجب ہے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے. ان چار مہینوں کو یاد رکھ لیں، تین مہینے ایک ساتھ ہیں، ایک مہینہ الگ سے ہے، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور پھر جو الگ سے وہ ہے رجب کا مہینہ. رمضان شامل ہے؟ رمضان نہیں ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان بھی حرمت کا مہینہ ہے. رمضان کی اپنی عظمت ہے، رمضان کی اپنی حرمت ہے، لیکن ان چار مہینوں میں سے نہیں ہے. اگر سوال کریں کسی سے چار مہینے کون سے حرمت کی، سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے رمضان، ماہ رمضان. رمضان ان چار مہینے شامل نہیں ہے، لیکن رمضان کی عظمت اور حرمت کے اور طریقہ ہے اور فضیلت ہے. یہ چار مہینے ہیں، تو ان چار مہینوں میں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے کیا نہیں کرنا ہے؟ یوں اللہ نے کیا فرمایا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظلم نہیں کرنا. تو آئیے دیکھتے ظلم ہے کیا جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ حرمت کے مہینے اور ظلم. حرمت کے مہینے آدھا موضوع ہو چکا ہے، کون سے حرمت کے مہینے، کیا فضیلت ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، واضح بات ہے. ظلم کیا ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہے پورے سال میں، خصوصی طور پر ان چار مہینوں میں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الظلم ثلاثة، ظلم کی تین قسمیں ہیں. ظلم لا يغفره الله، ایسا ظلم جس کا اللہ تعالیٰ مغفرت کبھی فرماتا ہی نہیں، کوئی بخشش نہیں اس کی. وظلم يغفره الله، اور ایسا ظلم جس کا اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. وظلم لا يتركه، اور ایسا ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں ہے. وہ ظلم جس کی مغفرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا، نہیں معاف کرے گی، بخشش نہیں ہوگی. کس چیز کی؟ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جس کی چاہے مغفرت کر دے اس گناہ عظیم کے علاوہ. تو یہاں پر ظلم کا ذکر تو نہیں ہے، شرک کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک صرف ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم عظیم ہے. شرک سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے عظیم ظلم ہے. ان الشرک لظلم العظیم، شرک سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، کون شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کوئی کر سکتا ہے؟ مومن تو نہیں کرتے، کافر کرتے ہوں گے، ہندو کیا کرتے ہیں؟ بت کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو وہ کرتے ہیں، بت پرست شرک کرتے ہیں، اور بت پرستوں کے علاوہ کوئی شرک نہیں کرتا، کیا بات درست ہے؟ اچھا، نصارہ کیا کرتے ہیں؟ نصارہ بت پرست ہیں، نصارہ جانتے ہیں، کرسچن جنہیں کرسچنز کہا جاتا ہے، اور کرسچنز کرائسٹ سے ہے، اور کرائسٹ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو ان سے بری ہے، اس لیے مسیحی کہنا درست نہیں ہے، مسیحی نسبت مسیح علیہ السلام کی طرف، کرسچن نسبت ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، صحیح لفظ کیا ہے؟ نصارہ، جیسے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، یہود اور نصارہ۔ کیا عقیدہ ہے کرسچنز کا؟ ٹرینیٹی جانتے؟ ٹرینیٹی کیا ہوتی ہے؟ تثلیث، تین ہیں اور تینوں ایک ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، اور روح القدس ہے، اور تینوں ایک ہیں۔ یہ معاملہ آج تک کوئی حل نہ کر سکا۔ سب سے بڑے سیاستدان سب سے بڑا میتھمیٹیشین بھی نہ کر سکا کہ تین ایک کیسے ہو سکتا ہے، اور ایک تین کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہیں تین، ہیں ایک، یا تین ہے یا ایک ہے، تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج تک کسی معاملے کو حل نہیں کر سکا، لیکن وہ کہتے ہیں بس مان لو، اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ مان لیتے ہیں، اس کفری عقیدوں کو ماننے کے لیے تیار ہے، جسے فطرت اور عقل دھتکار چکی ہے۔ الغرض، کیا یہ نصارہ اس علیہ السلام پکارتے ہیں کہ ان کو پکارتے؟ جب مصیبت پڑتی کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ امریکہ یوروپ میں رہ کے آئے ہیں، کبھی سنے کرسچنز کو کیا کہتے ہیں نصارہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے؟ جیسس کرائسٹ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے مسیح علیہ السلام، میری مدد فرما، میں مصیبت میں ہوں۔ تو بت پرستی تو نہ ہو، یہ بت پرستی ہے؟ اچھا، یہ شرک ہے کہ نہیں؟ یہ الفاظ شرک ہے کہ نہیں؟ شرک ہے۔ بت پرستی ہے؟ بت پرستی تو نہیں ہے، اللہ کے نبی بت تو نہیں ہے نا، نعوذ باللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نصارہ کے ہو جنگ کی کہ نہ کی؟ جنگ موتا کس کے خلاف تھی؟ نصارہ کے خلاف تھی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، جو کہتا ہے اے عیسیٰ میری مدد فرما، اس کے خلاف تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے جنگ فرمائی ہے۔ اچھا، جو کہتا ہے یا رسول اللہ مدد فرما، مومن ہے؟ دیکھ، جرم ایک ہے، سزا بھی ایک ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جو کہتا ہے عیسیٰ میری مدد فرما وہ تو مشرک ہے، جو کہتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما وہ مومن ہے؟ جو لوگ اس سے بڑھ کر کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، غوث حاجت روا ہے، یعنی شرک کی بدترین صورت شرک فی ربوبیہ ہے، ربوبیت میں شرک کرنا، جو ابو جہل ابو لہب بھی نہیں کیا کرتے تھے، بدترین صورت شرک۔ بات تھوڑی سی تلخ لیکن سچ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، اور آج ہم جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ پکے مومن ہیں، بلکہ پکے موحد ہیں۔ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم العظیم، اور شرک سے کیا مراد ہے؟ بت پرستی ہے یا غیر اللہ کی عبادت ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ غیر اللہ میں سب شامل ہے، بت بھی ہے، درخت بھی ہے، پتھر بھی ہے، درند بھی ہے، پرند بھی ہے، نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، فرشتے سب ہیں، اور بت پرستی میں کیا ہے؟ صرف بتوں کی عبادت ہے، باقی خارج ہو چکے ہیں۔ ہم کلمہ توحید میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، باقی جتنے بھی معبود ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جس کی بھی عبادت کی گئی سب باطل ہے، سچا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی سارے معبود ہیں سارے کیا ہیں؟ باطل ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں، صبح و شام گواہی دیتے ہیں، اور اس گواہی کے بغیر کوئی دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ تشہد کے بغیر نماز میں نماز ہوتی نہیں ہے. دن میں ہر نماز میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں. اور سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہم؟ ایاک نعبد ویاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے پیارے پیغمبر سے نہیں، تیرے اولیاء سے نہیں، تیرے فرشتوں سے نہیں، صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. نماز کے بغیر فوراً سلام پھیرتے ہیں، کیا کہتے ہاتھ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ مدد فرما، ابھی وعدہ کیا کیا تو نے نماز میں، اب طرف سے کیا وعدہ کیا ہے؟ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. کھڑے ہوئے تشہد میں کیا کہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور سلام پھیرتے ہی شرک کر بیٹھے. والله سب سے بڑی مصیبت امت میں آج الغرض، شرک کی تین قسمیں ہیں، ظلم کی تین قسمیں ہیں. سب سے پہلے قسم ہے شرک، ان الشرك الظلم العظیم، واضح ہے یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کی معافی ہے. تو شرط کیا ہے؟ توبہ کیے بغیر کوئی مر گیا تو اس کی معافی نہیں ہے، کسی صورت میں بھی معافی نہیں ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر، لا یغفر سے کیا مراد ہے؟ لا یغفر، کبھی یغفر ہو سکتا ہے؟ لا یغفر، نفی کر دی گئی مغفرت کی، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، واضح الفاظ ہیں. دوسرا ظلم، تو سب سے پہلے کس چیز سے بچنا ہے ہم نے؟ ظلم عظیم سے، شرک سے بچنا ہے. اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنی امت کو، ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے. ٹارگٹ ہمارا پوری امت ہے، اپنے اندر تبدیلی نہیں تو کبھی امت بدل نہیں سکتی. دیکھیں یہ رونا دھونا چھوڑ دیں، امت کی حالت یہ، امت کی حالت وہ ہے، امت ہم سے بنی ہے، ہم کیسے ہیں امت ویسے ہی ہے. اگر واقعی دل میں درد ہے امت کا اور امت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، تو تبدیلی یہاں سے شروع، اپنے آپ سے تبدیلی شروع ہوگی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، کسی قوم میں تبدیلی اللہ تعالیٰ نہیں لاتا جب تک کہ یہ قوم اپنے آپ اپنے اندر تبدیلی نہ شروع کرے. تبدیلی یہاں دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. دوسرا ظلم جسے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، یہ وہ ظلم ہے جو انسان اپنے نفس پہ کر بیٹھتا ہے. گناہ، مختلف قسم کے گناہ ہیں. انسان گناہ کرتا رہتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈکیتی کرتا ہے، کوئی زناکاری بدکاری کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، مختلف الغرض. وہ جرم جو انسان اپنے نفس پہ کر لیتا ہے گناہ کر کے، اور کوئی شخص شراب پیتا ہے، شہوت اس پر غالب آ جاتی ہے، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کر دیتا ہے یقین اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے. جو بھی کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے، یہ بھی ظلم ہے جو انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے. اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو بات ختم ہو گئی ہے, اس کی مغفرت ہو گئی ہے. لیکن اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ نہیں مغفرت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس شخص کو سزا دے جہنم میں, پھر جہنم کے آگ سے اسے خارج کر دیا جائے گا. جیسے کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے, جہنم سے اس شخص کو نکال دو جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے, جہنم سے نکال دو اسے. اور ایک روایت میں ذرت من خیر, خیر کا اگر ذرے برابر بھی ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دو. کبھی سوچیں اسے کیا مراد ہے؟ دل میں ذرے برابر خیر ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے, سارا دل خالی ہے. یعنی دنیا میں کفر کے علاوہ سب کچھ کیا اس نے, ہر گناہ کے کفر کے علاوہ, کفر شرک نہیں کیا, باقی کبیرہ گناہ کوئی چھوڑا نہیں ہے. تو ایمان کمزور ہوتا گیا کمزور ہوتا گیا, یہاں تک کہ ذرے برابر باقی رہا, لیکن باقی رہا ہے. رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. دلیل کیا؟ یہ حدیث دلیل ہے متفق علیہ, صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں, کہ اگر کبیرہ گناہ سے کفر لازم آتا ہے تو ذرے برابر ایمان سے کیسے بچ سکتا ہے, جہنم سے کیسے نکالا گیا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے محض اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف کر دے, اتنی زیادہ گناہ لے کے آیا ہے, جیسے کہ حدیث بخاری کی روایت میں آیا ہے, وہ تھوڑے سے پرزے والی بطاقہ والی حدیث, شخص کو لایا جائے گا اور اس کے جو نام اعمال ہیں کھول دیے جائیں گے, اس کو سجلات, مد البصر, جہاں تو اس نگاہ جاتی ہے سب کالے سے بھرے ہوئے ہیں, گناہ ہی گناہ ہیں سارے, اقرار کرے گا اپنے گناہ کا, کوئی طریقہ نیکی ہے کہ تو کچھ نہیں میرے پاس, ڈر جائے گا, دہل جائے گا, اتنی گناہ کر کے آیا ہے, کوئی نیکی باقی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آج تیرے ساتھ انصاف ہوگا. اچھا, وہ جو 99 جو سجل ہیں اس کے جو نام اعمال کی جتنی اتنی زیادہ ہیں, مد البصر تک جہاں تک نگاہ جاتی ہے, اس ترازو میں رکھا جائے گا, وہ دیکھے گا کہ ترازو بالکل کیا بچا ترازو کا. اللہ تعالیٰ آج تیرے ساتھ انصاف ہوگا, ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بطاقہ, چھوٹا سا پرزہ ہوگا, اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ, تیری ایک نیکی ہے باقی, اسے اس پڑھ لے, دوسرے پر رکھ دیا جائے گا, فتطیش السجلات, اڑ جائیں گے, یہ بھار ہے, یہ وزن ہے لا الہ الا اللہ کا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے کبیرہ گناہ کو معاف بھی کر دے, لیکن خطرے میں ضرور ہے یہ موحد متبع سنت, اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے تو خطرے میں تو ہے. یہ کوئی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, مغفرت فرمائے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. پر مومن ہمیشہ ڈر اور امید سے چلتا رہتا ہے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, لیکن ڈر غالب آتا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں, اگر موت پہلے آ گئی تو کیا جواب دوں گا اپنے رب کو میں. یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. تیسرا ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں ہے, یہ وہ ظلم ہے جو انسان دوسروں پہ کرتا ہے. شرک کے بعد سب سے خطرناک جرم ہے یہ. اپنے گھروں سے شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں یہ اس ظلم کی کتنی صورتیں ہیں, دیکھتے ہیں ذرا, پھر اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں ظلم عظیم سے, شرک سے لے کر یہ جو مختلف صورتیں ہیں, ہم کہاں پہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب محفوظ فرمائے. بڑی خطرناک بات ہونے والی ہے, ذرا سنیں, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو موحد ہیں, شرک تو کرتے نہیں ہیں, اور کبیرہ گناہ سے بھی توبہ کی ہوئی ہے. گھر کے اندر کے کیا حالات ہیں, گھر کے اندر کیسا ہے, اب اہل و عیال کے ساتھ کیسا ہے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے, اور معاشرے میں کیسا شخص ہے. گھر سے شروع کرتے ہیں, پھر گھر سے باہر نکلتے ہیں, دیکھے والا قدم قدم پر ظلم نظر آئے گا، قدم واللہ قدم قدم پر بچ وہ سکتا جسے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ظلم سے ہمیں محفوظ فرمائے. گھر کے اندر سے ظلم کی مختلف صورتیں، سب سے پہلے بیوی اور بچوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے، کیونکہ ظلم اگر ہم دیکھیں معنی کیا ہے، حق تلفی. ظلم دو لفظ میں اگر جاننا چاہیں ظلم کا معنی کیا ہے، حق تلفی ہے. شرک میں حق تلفی ہے کہ نہیں، رب کی حق تلفی سب سے بڑی ہے، جس میں شرک ہے سب سے بڑا گناہ، اور باقی جو گناہ ہم کرتے ہیں جیسے کہ شراب خوری ہے اور سود خوری وغیرہ ہے، اور مخلوق کے حق میں ظلم کرنا، یہ جو اس وقت ہم تیسری قسم کی بات کر رہے ہیں. اور مخلوق کے ظلم کرنا کیسا ہے، کیونکہ حق تلفی کرنا، بیوی کے حقوق کی ادائیگی. ہم کہاں ہیں، ہم بیوی سے ہم کیسے بات کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی ہم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہمارے چہرے کیسے ہوتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ جو بھی پریشانیاں باہر کی ہیں نا، وہ باہر دروازے کے اندر داخل ہونے سے پہلے باہر چھوڑ دیں، اور اپنے گھر کے اندر جا کے خندہ پیشانے لے جا کے اور چہرے پر رونق لے جا کے گھر میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ بیوی آپ ہی کا انتظار کرتے رہتی ہے سارا دن. اپنے گھر تو چھوڑ کے آئیے نا، اپنے گھر والے، اپنے پیارے رشتہ دار، والدین پر زندگی ساری قربان کر کے آئیے صرف تمہارے لیے، آپ کے انتظار میں ہے. اگر ہم باہر کی ساری تکلیفیں اندر لے کے جائیں اور جاتے ہی بد کلامی بد زبانی سے بات کا آغاز کریں، تو جب آپ کیا ریئیکشن کیا ہوگا، کیا توقع ہے، دعائیں ملیں گی؟ ظاہر وہ بھی یہی سوچے گی میں اس بار انتظار کرتی رہتی ہوں، آج اس نے تباہی مچا دی ہے، ٹھہرو. پھر دیکھو لڑنے میں وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، زبان درازی میں عورت ہمیشہ مرد پر غالب رہتی ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں. اس لیے اگر اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے عدل و انصاف کریں، ظلم سے بچیں. گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم، پتہ ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم عادت کے طور پہ کہتے ہیں، ہے یہ بڑی عبادت، سلام ہم کہتے ہیں عادت کے طور پر، لیکن ہے یہ بڑی عبادت. عبادت میں کیا فرق ہے؟ عادت تو عادت ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی فرق پڑتا ہے، نہیں فرق پڑتا ہے، لیکن عبادت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے لیے اجر و ثواب نام عمام لکھ دیا گیا ہے. اور جو کثرت سے سلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بلندی درجات کا باعث بنے گے قیامت کے دن. تین ایسے اعمال ہیں جو قیامت کی بلندی درجات کا باعث بنتے ہیں، افشاء السلام و اطعام الطعام و صلاۃ بالليل والناس نیام. پیارا فرمان، لمبی حدیث ہے، اس پر پورا خطبہ انشاءاللہ کبھی دوں گا میں. کفارات و رفعت الدرجات، گناہوں کا کفارہ تین ہے، بلندی درجات کے بھی تین اعمال ہیں پیارے، اور پھر ان کے عوض میں جو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس کی بھی تین صورتیں ہیں، لیکن ہمارا جو موضوع ہے اس پہ ہم اتفاق کرتے ہیں اس وقت. افشاء السلام، السلام علیکم، اے اللہ تعالیٰ دعا ہے، اے اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں پر میری بیوی پر سلامتی فرما، اسے تندرست رکھ، اسے سلامت رکھ، ہر شر سے محفوظ رکھ، دعا ہے. جواب میں کیا ہوتا ہے؟ علیکم السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خاص عنایت ہو، خاص مدد ہو، تمہیں ہر شر سے میں رب محفوظ فرمائے. دعا سے ابتدا، جواب بھی دعا. اور جس گھر میں ابتدا سلام سے ہو، دعا سے ہو، تو آگے کا سٹیپ آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں، انصاف کرنے میں اور ظلم سے بچنے میں. کئی لوگ گھر میں داخل ہوتے فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی سلام بھی کہتا ہے کہتے کیا بار بار سر کھایا ہوا. بچے بیچارے اسکول میں پڑھتے ہیں نا، کہ بیٹا جب بھی اندر جاؤ سلام کہو، بچہ گھر میں داخل ہوتا ہے السلام علیکم، کمرے میں جاتے پھر آپ پھر واپس آتے السلام علیکم، پھر بہن پھر واپس کہتے کیا ہو گیا بھائی تمہیں بار بار سلام کیے ہو؟ عجب جہالت دیکھے، ارے وہ تمہارے دعا کر رہا ہے، پتہ صحابہ جو ہیں صحابہ ملتے سلام کہتے. اب چل رہے ہیں راستے میں درخت آ گیا، راستے میں درخت آ گیا ہے، پھر الگ ہوئے پھر ملے پھر کہا السلام علیکم. سبحان اللہ، کیا ہے افشاء السلام؟ کیسے ہوتا ہے کہ سلام کو عام کر دے، بار بار سلام کہے، کیا ملتا ہے؟ بلندی درجات. الغرض سلام سے ابتدا کریں، دعا سے ابتدا کریں، مسکراہٹ لے کے جائیں، یہ سلویٹیں ختم کریں چہرے پر، چہرے کے رنگت کو درست کریں، نظارۃ الوجہ، چہرہ پر رونق ہونا چاہیے، اور حال پوچھیں دل کیسے، دن کیسے گزرا ہے، آج تھکی ہوئی لگ رہی ہو، دو اچھے الفاظ خوبصورت لگ رہی ہو، اگرچہ شکل و صورت سے جیسے بھی لگ رہی ہو، ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹ نہیں ہے. آپ کے دیکھیں نا، آپ نے شادی کی ہے، آپ کی پسند خوبصورت ہوگی نہ ہوگی، سچ تو کہا ہے آپ نے بھائی، آپ کی رضوع تو خوبصورت ہے چاہے دنیا سے جیسے بھی دیکھتے رہے، ٹھیک ہے نا. پھر اگر کہیں پہ غلطی ہوئی ہے دنیا میں، دنیا داری میں، تو نظر انداز کر دیں، نصیحت کریں، پیار سے سمجھائیں. اگر اللہ کی نافرمانی ہے تو وہاں پہ سختی برتنی ہے، اور سختی بھی شریعت کے مطابق ہے. تو بیوی کے حقوق، ظلم سے بچے، گالی گلوچ، بد کلامی، بد زبانی سے بچے. میں مارنے پیٹنے کی بات نہیں کر رہا، میں بد زبانی کی بات کر رہا ہوں. مارنا پیٹنا اور جرم ہے، اور اس سے بڑا ظلم ہے. دیکھیں شرعاً جو ہے، اگر بیوی نشوز پہ اتر آتی ہے اور خاوند کی حق تلفی کر دیتی ہے، اور گھمنڈ اور تکبر کرتی ہے، اپنے آپ گھر کا بڑا بنانا چاہتی ہے، اسے نشوز کہتے ہیں. اللہ کا کیا فرمان ہے؟ جب نشوز کا تمہیں ڈر ہو، خدشہ ہو، تو کیا کریں؟ سب سے پہلے فعظوہن، نصیحت کرو. اگر نہیں مانتی واجرہن فی المضاجع، بستر الگ کر لو اپنا. اگر تب بھی نہیں مانتی اضربوہن، پھر ان کو مارو. مارنا کیسے ہے؟ شریعت کے مطابق مارنا ہے. میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ بہت سارے سوال آتے ہیں بیچارے، واللہ ایک کلینک میں ایک عورت آئی بیچاری، بو یوں سوجا ہو اس کا، واللہ ترس آتا ہے، واللہ یوں سوجا ہو اس کا. اب شرم کے مارے بتا دی کہ خاوند نے مارا ہے، اس کی بہن بتا رہی دوسرے کو دیکھو اس کو خاوند نے مارا ہے، وہ بیچاری کہتے میں گر پڑی ہوں، چوٹ لگی ہے مجھے. خاوند بدنام نہیں کرنا چاہتے اس ظالم کو، بات کیا چھوٹی سی بات ہے جھگڑا ہو گیا، ریموٹ کنٹرول بند کرو نہیں بند کرو، تم کرو تم کرو، لگا دا اس نے مکہ منہ پہ، بات ختم ہو گئی. یہ ٹی وی کا شر ہے نعوذ باللہ. الغرض اگر مارنا بھی ہے شریعت کے مطابق. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے، یہ بڑی ایک عجیب سی معاملہ ہے. کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نصیحت کرو یا بستر الگ کرو، کہتے ہیں وہ بستر خود الگ کر لیتی ہے ہم سے پہلے، شدید غصہ آتا ہے نا، ہم ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں، نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، وہ گھر آتے تو بستر الگ، بستر کیا کمرہ الگ، کمرہ چھوڑ دیتی ہے. تب ہم کیا کریں؟ فعظوہن، اس نے غلط کیا ہے سمجھاؤ. ہم نے تربیت کرنی ہے صرف بچوں کی نہیں، سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہے، پھر بیویوں کی بھی تربیت کرنی ہے. گھر میں کیا ہوتا ہے، سچ بات ہے، ہمارے گھرانوں میں اپنے بیٹوں کی کیا تربیت ہم کرتے ہیں؟ لاڈ اور پیار اتنا ہو چکا ہے کہ گھر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کوئی بتاتا ہے اپنے بچوں کو؟ بس تعلیم پہ بڑا خرچ ہو رہا ہے، بچے نے پی ایچ ڈی کر لی ہوئی ہے، نہ بچے کو کچھ پکانا آتا ہے، نہ کچھ زندگی کا ڈھنگ آتا ہے، کچھ بھی نہیں، برینڈڈ کپڑے پہننا آتا ہے اور صرف کتابیں پڑھنا آتا ہے، یا سارا دن لیپ ٹاپ پہ یا اسمارٹ فون کے سامنے بیٹھنا آتا ہے، اور کہیں پہ آملیٹ بھی بنانا آ جاتا ہے، بڑے خوش ہم آملیٹ بنا لیتی ہیں، بڑے بڑا کارنامہ ہوتا ہے اگر کوئی لڑکی آملیٹ بنا لے. میں سب کی بات ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں عام بات کر رہا ہوں. اور لوگ جو ہے ڈگری کو دے کے شادی کر دیتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں، بھائی ہمارے گھر پڑھی لکھی بہو آئی ہے، جب کام آتا ہے نا کچن کے اندر پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے ساس بہو کا، پھر گھر میں تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. وہ کہتے تم نے بچے کو تربیت نہیں دی، وہ کہتے تم اندھے تھے پہلے، پہلے دیکھ لیتے ہمارے بچے کو، ہم نہیں آتا تھا پہلے بتایا تھا. اور پھر نعوذ باللہ گھر کئی ایسے گھرانے ٹوٹ چکے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور باپ ذمہ دار ہے ماں نہیں ہے، تربیت جس نے کہا جو سربراہ ہے گھر کا وہ باپ ہے وہ ماں نہیں ہے. اور عجب بات ہے ہم خود کو اپنی تربیت کی سخت ضرورت ہے. ہم بیویوں سے کیا گلا کریں, کیا شکوا کریں؟ بیوی کے حقوق, تربیت سب سے پہلے, پھر بچوں کے حقوق. اور بچے کے حقوق میں یہ نہیں کہ ان کی ہر بات کو مانا جائے, بچوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے. اچھی تربیت کے لیے ان کے دل میں رب کا ڈر کا بیج بولے. جو بھی بچہ کرتا ہے ایسا کام کرے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو, بس یہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں, توحید کریں, اپنے رب کو ناراض نہ کریں. جب آندھی طوفان آتی ہے نا تو بچے ڈر جاتے ہیں, ہم بلکہ ہم بچوں کو خود ڈراتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے خود. خاص بعض مائیں کیا, رات بچے نہیں سوتا تو بچوں کو ڈرانے کے لیے کوئی خاص ایسے کوئی خیالی کوئی بھوت وغیرہ کا ذکر کر دیتی ہیں. کوئی رات کی ماں آ جائے گی, کوئی پتہ نہیں کیا کہہ دے, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, وہ بچے سہم جاتا ہے, ڈر جاتا ہے. اگر بچے کو ڈرانا ہے تو رب سے ڈراؤ, بس. آندھی طوفان آئی ہے, بچہ ڈرتا تو اسے بتاؤ, سمجھاؤ کہ اگر آندھی طوفان سے ڈرتے ہو تو اس آندھی کا رب سے ڈرو جس نے اس کو بھیجا ہے, جس کی مرضی سے یہ حرکت کرتا ہے, جس کی مرضی سے یہ تباہی مچاتا ہے, اس رب سے ڈرنا چاہیے. اور ایسے بہترین موقع ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے. الغرض توحید پر تربیت, اتباع سنت پر تربیت, منہج السلف پر تربیت, سچ بولنے پر تربیت, حسن اخلاق کی تربیت کہ بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے, والدین کی کیا قدر ہے, بڑوں کی کیا قدر ہے, چھوٹوں سے کیسے پیش آیا جاتا ہے, اور یہ گھر کے اندر ہم نے کرنا ہے. اور ظلم سے اپنا آپ کو بچانا ہے. ہمیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسا اللہ نے فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, اے ایمان والو اپنے آپ کو گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے. ناس والحجارہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں. ہم نے تو بچا رہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جہنم کا راستہ آسان کر دیا اپنے گھر والوں کے, نعوذ باللہ, شرک, بدعات, خرافات, نافرمانی گھر کے اندر بھری ہوئی ہیں. چاہیے کیا تھا کہ بچانا تھا, اے اہل ایمان بچاؤ اپنے گھر والوں کو, اور خود بخود جو ہے وہ نعوذ باللہ جہنم کے راستے پہ چلتا بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. مطلب سب پہ رحم فرمائے. گھر کے باہر ذرا قدم رکھتے ہیں. اچھا, گھر کے اندر والدین جو سب سے بڑی بات ہے, والدین کے حقوق بیوی کے حقوق سے بھی بڑھ کر ہیں, اولاد کے حقوق سے بھی بڑھ کر ہیں. اور اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. اف کہہ دے تو ظلم لکھ دیا گیا ہے. اف کہنا, اور اف صرف زبان سے بھی نہیں بلکہ چہرے پر ناگواری بھی اف سے بڑھ کر ہے. والدین نے کوئی بات کی ہے, بس یوں چہرہ تھوڑا سا سکیڑ لینا چہرے کو, نہ میں اعمال نہ فرشتہ نے لکھ دیا, ظلم اف لکھ دیا ہے. اگر بات کر کیسے بات کرنی ہے, قولا کریما. قول کریم کیا ہے؟ الفاظوں کو دیکھو, تولو الفاظوں کو بولنے سے پہلے. دو اچھے لفظ ہیں, دونوں سے کون سا اچھا لفظ ہے, وہ قول کریم ہے. دوسرا جو ہے وہ قول کریم نہیں ہے. برے الفاظوں کی بات نہیں کر رہے ہم, گالی گلوچ کی بات نہیں کر رہے, بدتمیزی کی بات نہیں کر رہے, ہم اچھے الفاظوں کی بات کر رہے ہیں. جو سب سے اچھے الفاظ سامنے رکھو اور انہیں ترازو پہ تولو بولنے سے پہلے, اور پھر دیکھو دونوں میں سے یا ان چاروں الفاظ کون سے سب سے اچھا لفظ ہے, وہ اپنے والدین کے لیے وہ لفظ کہو. یہ قول کریم جس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. میں گالی گلوچ کی بات نہیں کروں گا, بدتمیزی کی بات نہیں کروں گا, میں مارا تو دور کی بات ہے. واللہ بعض والدین تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بے اولاد ہی ہوتے. میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر, ایسے سوال لوگ کرتے ہیں, واللہ زمین پوتر زمین نکل جاتی ہے واللہ, کہ بچے ایسے سلوک کرتے والدین کے ساتھ. بخار سے گھر میں تڑپ رہے ہیں, 6-7 جوان بیٹے سب کی شادی ہو گئی ہے, اور خادم کے ساتھ یا ڈرائیور کے ساتھ کلینک ہسپتال میں دوائی لینے کے لیے 2 دن سے بخار میں تڑپ رہے ہیں. میرے بیٹے آئیں گے, تسلی دیتے ہیں اپنے آپ کو, اور ڈرائیور سے کہتے ہیں نہیں تم نہیں لے کے جاؤ, میرے بیٹے کو فون کیا, وہ آ رہا ہے. ایک دن نہیں ہے, بیچارہ پریشان ہوگا, کوئی کام پڑے گا, ابھی آ رہا ہے. اور بخار تیز ہوتا جا رہا ہے اپنے بیٹے کی انتظار میں. آخر میں دل ٹوٹ جاتا ہے, آنکھیں بہہ جاتی ہیں, اور پھر کلینک میں آ کے روتے ہوئے دوائی لے کے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں جو میرا تھا دنیا میں نے ساری دے دی ان کو, مجھ سے دنیا لے گئے اور اپنی آخرت تباہ کر دی. اپنی آخرت کو بچائیں، اپنی دنیا کو بچائیں. الغرض بات لمبی ہو رہی، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہمارے گھرانے کچھ ایسے ہیں، واللہ دل میں درد ہوتا ہے ایسی باتیں سن کر، ایسی باتیں دیکھ کر. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. والدین بہت بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ جنت کے دو جیتے جاگتے دروازے ہیں جو اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، ہمارے گھروں میں رہتے ہیں. جنت کے دو دروازے ہیں، جن کے دو دروازے بند ہو چکے ہیں ان سے پوچھے. واللہ تمنا کرتے ہیں کاش ایک دفعہ واپس آ جائیں بس. اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ ہے کہ کبھی اف تک بھی نہیں کہیں گے، لیکن جو مر گیا کہاں واپس آئے گا وہ؟ جب تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ تھے اس وقت تمہاری یہ چاہت، یہ تڑپ کہاں تھی؟ لیکن تیرے جانے کے بعد تیرے یاد آئی، جیسے کہا جاتا ہے، اب اس یاد کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا اور والدین کی خدمت کا. جتنی خدمت ہو سکتی ہے کریں، واللہ بہترین موقع ہے جنت میں جانے کا. اللہ کی جنت آسان ہے، ہم نے اپنے بد اعمالیوں سے اسے مشکل کیا ہوا ہے، بد اخلاقی سے ہم نے مشکل کیا ہوا ہے. گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیسے تعلق ہے؟ ہمارے بھائی بہنیں، ہمارے جو پھوپھیا ہیں، چاچا ہے، ماما ہے، کزنز ہیں، صلہ رحمی فرض ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے؟ رشتے کو توڑنا ظلم ہے اور حق تلفی ہے. میں صرف توڑنے کی بات کر رہا ہوں، میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، گالی گلوچ کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیبت کی چغل خورے کی بات نہیں کروں. بعض گھرانوں کے اندر، بعض رشتہ داروں میں عورتوں تو کیا، مردوں نے بھی عجیب سا کام شروع کر دیا، عورتوں والا بلکہ عورتوں سے بھی بدتر. مجالس میں کیا ہوتا ہے، کس رشتہ دار کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی غیبت ہوتی ہے یا پھر چغل خوری ہوتی ہے اور مزید گھرانوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کبھی داخل نہ ہوگا رشتہ توڑنے والا، دوسری حدیث میں جنت کبھی داخل نہ ہوگا چغل خوری کرنے والا. اور یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ دونوں کام کر، رشتہ توڑ بھی رہا ہے چغل خوری، اور یہ گناہ بھی کر رہا ہے اور اپنے آپ جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے. گلا خراب ہے، معذرت کے ساتھ. پھر اسی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، اگر قدم بڑھاتے ہیں، ہمارے پڑوسی جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیسا رہن سہن ہے؟ ہمارا پڑوسی ہے اور پڑوسے کے حقوق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کے حق میں بھی اتنی باتیں فرمائی ہیں، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ابھی وارث بن جائے گا. پڑوسی وارث نہیں ہے، دیکھیں پڑوسی کے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے فرشتے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے تأکید فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم قریب اب یہ پڑوسی بھی وارث بن جائے گا. اور دوسری حدیث میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے، خیر خواہی سے پیش آئے. ہم کیسے پیش آتے ہیں؟ پارکنگ پر جھگڑے ختم نہیں ہوتے روزانہ، سبحان اللہ. یہاں تک کہ ایک شخص کہہ رہا تھا ایک دفعہ واپس ہے تو گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، پورا جو پیچھے اسکرین ساری ٹوٹی ہوئی تھی. تو میں نے جا کے پوچھا پڑوسی سے، کیونکہ وہ ہی منع کرتا تھا کہ یہاں پہ گاڑی نہیں روک رہی، اگر کہ میرا گھر ہے اس کے گھر ساتھ میں ہے اور پارکنگ کی جگہ ملتی نہیں تو میں نے کھڑے کر دیے. دونوں کے بلڈنگ ایک ہی بلڈنگ ہے، اب نام تو نہیں ہے تو کسی کون سے پارکنگ ہے. تو اسے ایک دفعہ منع کیا میں نے، پھر وہاں پہ کھڑے کر دی. تو بھی پوچھے جا رہا تھا تو وہ گھر سے نکل جا رہا تھا، تو میں نے بس گاڑی کا نام لینا تھا، وہ لڑ پڑا مجھ سے، گاڑی کا شیشے بھی گیا اور دو تین مکے بھی کھا لی. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، کیا یہ اکرام الجار ہے؟ لڑائی جھگڑا کیوں ہوا؟ پارکنگ والے سے ہوا. اچھا کرنے والا کون ہے؟ آپ کا پڑوسی ہے. اس کا اکرام کرنا جانتے ہیں اکرام کیا کرنا ہے، بلائی خیر خائی کیا ہوتی ہے. لیکن جب ایمان میں کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی کمزوری کی علامت کیا ہے؟ یہ جو نظر آتے ہیں ہر، یہ جھگڑے روزانہ. پھر آگے قدم بڑھاتے ہیں، مسجد ہے، مسجد کا امام بھی ظلم کرتا ہے، مسجد میں جو نماز وہ بھی ظلم کرتے ہیں. امام ظلم کیسے کرتا ہے؟ جو صحیح نصیحت وہ کرتا نہیں ہے، جو معاشرے میں سب سے بڑے گناہ ہیں اس کی بات نہیں کرتا. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں ایک مسجد میں گیا جمعہ کا خطبہ سنا، اس جمعہ کے خطبے میں سیاسی باتیں چھیڑ دی، سیاست کو چھیڑ دیا. میں نے کہا ابھی چلو کوئی بات کرے گا قرآن کی آیت یا حدیث کی کوئی شرح کرے گا، کوئی خیر خواہ کا سبق ہے. کہتے پورا خطبہ اس نے آدھا گھنٹہ خطبہ دیا، 40 منٹ سیاست تھی ساری، بھی حکومت ایسی ہے، وہ حکومت یہ حکمران یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، پورا خطبہ چلا گیا. یہ ظلم نہیں ہے؟ واللہ ظلم ہوئی ہے. بعض ایسے خطیب یا امام جب نماز پڑھاتے تو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. نمبر ایک، ہمیشہ لیٹ آتے ہیں، ٹائم ہو گیا نماز کا اور اجازت کا کوئی شخص دوسرا امامت کرے، امامت خود کرنی ہے، یہ ظلم ہے. اگر آپ کو دیر ہے، جناب دیر سے آتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ امامت کرتے ہیں، اور پھر یہ طریقہ امامت کا، اگر آپ دیر سے آتے کسی اور کو کہہ دیں کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے، کبھی دیر ہو جاتی ہے تو آپ نماز پڑھا لے کریں، کیا اس میں مشکل ہے؟ اچھا کبھی کبھار ہو جاتے انسان، دیر ہو جاتی ہے انسان کو بشر، لیکن معمول بنا لینا، یہاں تک لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں. اور جو نمازی ہیں، ناجائز بغض نفرت کرنا ظلم ہے، مسجد میں چغل خوری، مسجد میں غیبت کرنا اور بڑا جرم ہے، یا مسجد صفائی کا خیال نہ رکھنا، مسجد حرمت کا خیال نہ رکھنا، اس سب ظلم مختلف صورتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. مدرسے سے باہر نکلتے ہیں، دکاندار ہے، دکاندار خرید و فروخت میں دھوکہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ویل للمطففین، ویل ہے، وعید ہے، جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی وادی کا عذاب ہے. ویل جو ہے کس کے لیے؟ جو ناپ تول میں ہیر پھیر کرتے ہیں، مطففین. جہاں تک ہمارا معاشرہ پہنچا، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، کہ اب چوہے کے گوشت کے سموسے بنائے جا رہے ہیں. کبھی سوچا تھا یہ چوہوں کا کیا کام ہے؟ کہتے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. یعنی ایک شخص بتا رہا تھا، کسی نے کلپ بھیجا یوٹیوب پہ، میں حیران ہو گیا واللہ، گدھے گدھے کو ذبح کر رہا ہے، گدھے کو، اور ہوسٹ اسے کہہ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا گدھا ذبح کر رہا. کہتا کیوں کر رہے ہو؟ تو پتہ یہ جرم ہے. کہتے لوگ گدھے پہ ظلم کرتے ہیں، اس پر بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں، وہ ظلم نہیں ہے کیا؟ تو میں نے ذبح کرتے، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ یعنی اس کو کوئی آر ہی محسوس ہو رہا کہ گدھے کا گوشت بندہ بیچتا ہے، لوگ کھاتے ہیں. یہاں تک یعنی ضمیر مر جائے گا لوگوں کا، کبھی سوچا تھا؟ یہ ظلم ہے، یہ وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں. یاد رکھے وہ ظلم ہے، ہم ظلم وہ صورتیں بتائیں جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، ساری صورتیں یہ، کیونکہ دوسروں پر ظلم ہے. یہاں تک پہنچے گا ہمارا معاشرہ. ان للہ وانا الیہ راجعون. باہر نکلتے ہیں، فیکٹری ہے، فیکٹری کا مالک ہے، مزدور کام کرتے ہیں، تنخواہ ٹائم وقت پہ نہیں دیتے، ٹائم پہ نہیں ملتی، جو وقت مقرر ہے کام کو اس سے زیادہ کام لیتے ہیں، ظلم ہے. ہونا تو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا حق اسے دے دو. وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو پورا مہینہ انتظار کیا جاتا ہے، پھر ایک مہینے سے 10 دن گزر جاتے ہیں، پھر 20 دن ہو جاتے ہیں، پھر 2 مہینے ہو جاتے ہیں. کہتے کاروبار مند ہے، کاروبار ٹھیک نہیں جا رہا. تمہارے گھر کے اندر تو کوئی فرق نہیں پڑا نا، نہ تو گھر کے کوئی ایئر کنڈیشن میں کمی آئی ہے، نہ تمہارے جو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی آئی ہے. اگر کمی آئی تو مزدور کی تنخواہ میں تمہیں مصیبت پڑی ہے؟ فیکٹری چلتی کس چیز ہے؟ مزدوروں سے چلتی ہے. اگر مزدور کام نہیں کرے تو کہاں سے کھاؤ گے جناب؟ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, مزدور کو مزدور اس لیے بنانے کو اپنے مزدور پر صبر کرے, اور تجھے امیر اس لیے بنائے کہ تو اللہ کا شکر کرے. اور ظلم جو ہے وہ شکر نہیں ہے, وہ ظلم ہے. چاہے تو یہ تھا کہ آپ اگر وقت سے پہلے نہیں دینا چاہتے, اس پہ احسان نہیں کرنا چاہتے, تو ظلم تو نہ کرے نا. اور اس کی دوسری صورت کے مزدور جو ہیں وہ بھی ظلم کرتے ہیں, بعض اوقات مشینوں کا صحیح خیال نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں جب وہ ہمیں ٹائم پہ تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں, وہ خود کوشش کرتے ہیں کہیں پہ نقص کرنے کی, نقصان کرنے کی جان بوجھ کے. بھائی ظلم مطلب ظلم سے نہیں دیا جاتا. اگر مالک نے ظلم کیا ہے تو تم کیوں ظلم کرتے ہو بھائی؟ اس کا اپنا رب ہے, اس نے جواب دینا ہے. تم مظلوم پر کیوں ظالم بن رہے ہو؟ اور یاد رکھ, بعض ایسے مظلوم ہیں جو ظالم سے بڑھ کر ظالم ہیں. یہی مزدور یا یہ کوئی بھی مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے, باہر کیا نکلتا ہے؟ غیبت کرتا ہے. غیبت جرم ہے, ظلم ہے. وہ نہیں چھوڑتا مالک کو, ہر گیدرنگ میں ہر بات پہ اس نے یہ کیا, اس کو وہ کیا, یہ برا انسان ہے, یہ ہے. نام امام میں لکھا جا رہا ہے سر. احمد کے دن ایسا وقت آئے گا کہ یہ ظالم جو ہے جس نے اس پر ظلم کیا, اس نے ظلم یہ کیا ہے, مالک نے وقت پہ تنخواہ نہیں دی, اور اس نے کتنے جرم کیے ہیں؟ غیبت ہے, چغل خوری ہے, نقصان پہنچانا ہے, کبھی مشین کو نقصان پہنچانا ہے, کبھی کسی چیز کو مزدور میں بوز نفرت پیدا کرنی ہے, کبھی ڈیمونسٹریشن اسٹرائک مظاہرات یہ کرنا ہے, کبھی کام روک دینا, کبھی کچھ کرنا ہے. میرے بھائی آپ نے کام نہیں کرنا تو کسے مجبور کیا آپ کو؟ چھوڑ دو کام. اگر صبر نہیں کر سکتے تو ظلم تو مت کرو نا. دونوں طرف اگر ظالم ظلم کرتے تو مظلوم کو صبر کرنا چاہیے, واللہ اس کے لیے خیر ہے. اللہ تعالیٰ آزمایا کیوں ہے؟ ورنہ ظالم کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ظلم کرے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سب ہوتا ہے. تو مظلوم کو صبر کرنے کی آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے. اور جو یہ امیر ہے جس ظلم کر رہا ہے, اس نے شکر کرنا تھا, یہ بھی ناکام, یہ بھی ناکام. سبحان اللہ. اگلی صورت اسکولز میں, اگلا قدم اسکول دیکھے. اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ پرنسپل سے لے کے چوکی دار تک دیکھے. دیکھے علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, ظلم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پرنسپل الگ سے ظلم کرتے ہیں, ٹیچر الگ سے ظلم کرتے ہیں. ٹیچر کے نزدیک صرف کتاب پڑھائیں گے, کتاب بھی کیسے پڑھائیں گے؟ جیسا کہ دل کرتے ویسے پڑھا دو, بس بس کتاب پڑھے, جان چھڑانی ہے. اور بچے بھی بس پڑھ ہی لیتے ہیں. یہی بچہ جب کسی اقتدار پہ پہنچتا ہے نا معاشرے میں, دیکھیں بچے ہمارا فیوچر ہے, مستقبل ہے امت کا, معاشرے کا مستقبل ہے. جب یہی بچہ جو ہے جس کی اس طریقے سے پڑھایا گیا ہے, تربیت نہیں کی گئی, صرف تعلیم انہیں روبوٹک تعلیم دی گئی, پروگرامنگ کی گئی بس, اس میں وہی پروگرام تو باہر نکالنا ہے. پھر ہم نے سچ کہاں سب سبق سکھایا ہے؟ امانت داری کہاں سکھائی ہے؟ اسے بے ایمانی کرنی, جھوٹ بولنا ہے, پھر ہمارا رونا دھونا ختم کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی یہ کیسے ڈاکٹر ہے, کیسے انجینئر ہے, کیسا حکمران ہے, کیسا فلان ہے, کیسا فلان ہے, یہ پولیس والے کرپشن کرتے ہیں, فلان کرپشن کرتے ہیں. اب یہ تمہارے تو اسٹوڈنٹ ہیں نا, جب یہ انسپکٹر بنا, یہ آئی جی جو بیٹھا ہے, یہ کل تمہارا اسٹوڈنٹ تھا کہ نہیں تھا؟ مسجد میں آ کے جمعہ کی نماز پڑھتا تھا تو اس وقت امام کہاں تھا؟ اس نے کیا نصیحت کی تھی؟ استاد نے کلاس میں کیا بتایا تھا؟ اگر اس کو پتا ہونا تھا یہ جناب جو پرائم منسٹر بنے گا آج سے 30 سال کے بعد, تو اس کی تربیت کیسے کرتا ہے؟ واللہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ کرتا ہے اس کی تربیت. یہی ہمارے بچے ہیں, یہ ہماری امت کا مستقبل ہے. اور آخر میں وقت ختم ہو گیا ہے, حاکم اور محکوم جو معاشرے میں یعنی بہت بڑا ظلم سمجھا جاتا ہے. محکوم جو ہے حاکم کی غیبت کرنا یا علماء کی غیبت کرنا, یہ بدترین غیبت کی صورت ہے. اگر غیبت کرنا یعنی اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے, تو حاکم کے عالم اور علماء کی غیبت کرنا جو ہے ان کا زہریلا گوشت کھانا ہے. یا حاکم وقت کے خلاف لوگوں کو ورغلانا, چغل خوری کرنا, ان کو بد دعائیں دینا, ان کے خلاف ڈیمونسٹریشنز یا مظاہرات کرنے, سب ظلم ہے. پچھلے 10 میں گزر چکا ہے, نصیحت اور کیا ٹائٹل پچھلے درس میں نصیحت اور حقوق کی ادائیگی، اس میں نے بیان کیا کہ حاکم کے کیا حقوق ہیں، یہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور حاکم بھی کسی معاشرے کا حصہ ہے، یہیں سے پرورش حاصل کی ہے، جیسے اس کو تربیت دی کہ اس نے ادھر سے نکل رہا ہے اور کیا، کیوں آسمان سے گرا ہوا پتھر تو نہیں ہے، نہ زمین سے نکلا کوئی پودا ہے، ہماری طرح بشر ہے، انسان ہے، اس معاشرے سے نکلا ہے اور اس معاشرے میں رہ کر وہ حکمران بنا ہے، جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے وہ انصاف کہاں سے کریں گے، ہم جھوٹ بولتے وہ سچ کہاں بولیں گے، ہم بےمانی کرتے وہ امانت داری سے کہاں کام لیں گے، تو جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں، اگرچہ وہ بھی اپنے رب کو جواب دے ہیں، یہ نہیں کہ اگر ہم برے تو ہم پر برائی کرتے ہیں اور ان کی پکڑ بھی ہوگی، ان کو بھی رب سے ڈرنا چاہیے، بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے ان کو کہ وہ لوگوں پر رحم کرے، عدل انصاف سے کام لے، ظلم نہ کرے، لیکن ان کا اپنا رب ان کو جواب دینا ہے اور ہمارا اپنا رب کو ہم نے جواب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور حقوق کی ادائیگی میں خاص خیال رکھنا ہے، ظلم سے توبہ کرنا ہے، حرمت کے چار مہینے ہیں، رجب کا مہینہ جاری ہے، اپنے آپ کو ظلم کی ہر قسم سے بچائیں، اور بھی ظلم کے کئی صورتیں جو آپ کے ذہن میں آئیں گے دیکھ لیں آپ، ہمارے معاشرے میں گھر کے اندر سے شروع کیا ہمارے صدر تک ہم گئے ہیں، اور راستے میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو چھوٹ گئی ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منی السلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ظلم سے محفوظ فرمائے، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔